بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ بات الفاظ کی نہیں، لہجے کی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران خطے میں امن کا ضامن ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام بھی پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم سے ایرانی صدر کی ٹیلیفونی۔ شام کے ساحلی علاقوں میں الجولانی حکومت کے سکیورٹی اہلکاروں، مسلح افراد کے ہاتھوں عام شہریوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام۔ اسرائیلی وزیراعظم کے گھر کو نشانہ بنانا استقامتی محاذ کے مجاہدین کی طاقت کا ثبوت ہے، حزب اللہ۔ فلسطین پر ہمارا موقف واضح اور غیر متزلزل ہے، آصف علی زرداری۔ اور ہندوستان کی پارلیمنٹ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف کا ووٹر لسٹ میں بدنظمی کے معاملات پر بحث کرانے کا مطالبہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ خطے میں بحران اور بدامنی کی حقیقی جڑ صہیونی حکومت ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران دھوس و دھمکی کی زبان استعمال کرنے والے سے ہرگز مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے ناروے کے وزیر اعظم جونز گاہر اسٹورے کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو کے دوران کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق ہم نے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی تناظر میں ایران کسی بھی قسم کی کشیدگی، بدامنی اور تنازع کو اپنے خطے اور دنیا کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ایران پزیشکیان نے ایران اور ناروے کے درمیان تمام شعبوں میں اچھے تعلقات کی نشاندہی کرتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ناروے کی کوششوں کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ خطے میں امن استحکام اور سلامتی کا محافظ رہا ہے اور تلامکان کسی بھی طرح کی جنگ یا تنازع کو روکنے کی کوشش کی ہے. اس کے برعکس صہیونی حکومت خطے میں جنگ بھڑکاتی اور فلسطینی عوام کے خلاف جرائم اور نسل کشی میں ملوث ہے. اسرائیل خطے میں کشیدگی اور بحران کی اصلی جڑ ہے. ناروے کے وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک خطے میں مسائل کے پرامن حل کا حامی ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری توانائی پروگرام ہمیشہ مکمل طور پر پرامن رہا ہے. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایران کا جوہری توانائی پروگرام ہمیشہ مکمل طور پر پرامن رہا ہے اور رہے گا. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران دباؤ یا دھمکیوں کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا خواہ اس کا کچھ بھی موضوع ہو. مذاکرات اور حکم چلانے میں بہت زیادہ فرق ہے. انہوں نے وضاحت کی کہ اس وقت ایران تین یورپی ممالک نیز علیحدہ طور پر روس اور چین کے ساتھ برابری اور باہمی احترام کے اصولوں کے تحت باہمی صلاح و مشورے کر رہا ہے. چین اور روس کی بحریہ کے جہاز شمالی بحر ہند میں مشترکہ دفاعی مشقوں کے لیے ایران کے سمندری حدود میں داخل ہو گئے ہیں. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق چین اور روس کے بحری جنگی جہاز ایران کے ساتھ دفاعی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے شمالی بحر ہند میں ایران کی سمندری حدود میں داخل ہو گئے ہیں. مشقوں میں حصہ لینے والے جہازوں میں روسی نیوی کے جنگی بحری جہاز اور لاجسٹک جہاز جبکہ چینی بحریہ کے جنگی جہاز اور لاجسٹک جہاز شامل ہیں. ان مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے ڈسٹرائر جماران الون بائندر جنگی جہاز نیزا گناوا نائبندہ اور بہرگان جبکہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جہازوں میں شہید سیاد شیرازی شہید روحی اور شہید محمودی جہاز شامل ہوں گے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے شام کے ساحلی علاقوں میں الجولانی کے عناصر کے ہاتھوں 973 عام شہریوں کے مارے جانے کی اطلاع دی ہے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران الجولانی کے عناصر کے ہاتھوں 40 جرائم کے دوران 973 عام شہری مارے گئے ہیں. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ الویوں کا قتل عام، ان کے گھروں کی تباہی اور جلانے نیز انہیں اجتماعی طور پر قتل کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ان جرائم کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے. شام میں تقریباً 1000 عام شہریوں کے قتل عام کا سلسلہ ایسے حالات میں جاری ہے کہ جب شام کی عبوری حکومت کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے ساحلی صوبوں میں عام شہریوں کے قتل عام پر دعویٰ کیا ہے کہ جن لوگوں نے قوانین کی خلاف ورزی کیا اور جن کے ہاتھ عام شہریوں کے خون سے رنگے ہیں ہم انہیں ضرور سزا دیں گے. شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ استقامت کی طاقت کا اظہار اس وقت ہوا جب مجاہدین نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا. حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ سید حسن نصر اللہ اور صفی الدین کی شہادت کے بعد کوئی خلا پیدا نہیں ہوا. نیتن یاہو کے گھر تک رسائی استقامت کی طاقت کا ثبوت ہے. حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے شہداء استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تدفین میں عوام کی بے مثال شرکت کو مزاحمت کی طاقت اور ایمان کا مظہر قرار دیا. انہوں نے کہا کہ تشییع جنازہ کے دوران عوام کا جوش و جذبہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لبنان کے عوام اپنے رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد پارٹی کی قیادت نے حالات کو سنبھالنے میں کامیابی حاصل کی. ہم نے 10 دن کے اندر دشمن کے حملوں کو پسپا کر دیا اور صورتحال کو قابو کیا. حزب اللہ کی جڑیں مضبوط اور ہم اپنی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ استقامت کی طاقت کا اظہار اس وقت ہوا جب مجاہدین نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا. غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف بھیانک جرائم کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کی شام اور عراق میں بھی ریشہ دوانیاں جاری ہیں. صہیونی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کونسل کے سربراہ بواز بیسموٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل بشار اسد کے زوال کے بعد شام میں کوئی فوجی طاقت بننے نہیں دے گا اور دمشق کو مکمل طور پر اسرائیل کے ماتحت رہنا ہوگا اور تل ابیب بہت جلد عراق اور عراقی کردستان تک پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا کہ شام کو اردن کی طرح پوری طرح سے اسرائیل کے تابع اور فوجی طاقت سے آری ہونا ہوگا, کیونکہ شام عراق میں فرات کے علاقے تک رسائی کا پل شمار ہوتا ہے. اسی سلسلے میں سینی اخبار ہارٹز نے شام میں حالیہ بدامنی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شام میں چونکہ علوی قبیلے کے لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ ملک پوری طرح سے آشوب میں مبتلا ہو گیا ہے اور الجولانی کو اس کے پسندوں کو قابو میں رکھنے میں کافی مسائل کا سامنا ہے. سینی اخبار ماریو نے بھی لکھا ہے کہ حالات سے یہ لگتا ہے کہ شام کے علویوں کی تاریخ سب سے زیادہ سخت دور کا سامنا ہے اور ان کی کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کی سیاسی یا فوجی حمایت نہیں ہو رہی ہے اور حالات سے عراق پر داعش کے تسلط کا دور یاد آ رہا ہے. سینی اخبارات میں حالانکہ شام کے حالات پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے اور وہاں ممکنہ طور پر ایک خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, تاہم یہ یقینی ہے کہ ان حالات سے سینی حکام کو کسی بھی طرح کی تشویش لاحق نہیں ہے, خاص طور پر اس لیے بھی اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ شام کے ابتر حالات ان کے مفادات کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں شہدائے غزہ کی تعداد بڑھ کر 48,458 ہو گئی ہے. فلسطینی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 5 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں لائے گئے. غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسی طرح مزید 37 فلسطینی سینی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں. انصار اللہ یمن کے سربراہ نے شام میں تکفیریوں کے جرائم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان جرائم کے سدباب کا مطالبہ کیا ہے. عبدالملک بدر الدین الحوثی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم مذموم ہیں اور سب کو ان کی مذمت کرنی چاہیے اور ہر صاحب ضمیر کو ان جرائم کے سدباب کی کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو ان کی سیاسی اور مالی مدد کر رہے ہیں اور ان جرائم کا انجام تکفیریوں اور ان کے حامیوں کو بھگتنا ہوگا. سید عبدالملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم امریکہ اور اسرائیل کی سازش کا حصہ ہے. یہ تکفیری اسلام کی شبیہ بگاڑنے کے سینیوں امریکی پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تکفیریوں نے شام پر قبضے کے بعد ایک گولی بھی سینیوں کے خلاف نہیں چلائی ہے. پاکستان کے صدر نے آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین پر ہمارا موقف واضح ہے اور غیر متزلزل ہے. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جیسے ہی خطاب شروع کیا پی ٹی آئی کے ارکان پلے کارڈ لے کر اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے. اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ اور نعرے بازی شروع ہو گئی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے صدر نے کہا کہ موجودہ اندرونی اور بیرونی سیکورٹی چیلنجز کے پیش نظر سیکورٹی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. دہشت گردی سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کو تشدد کی حامی عسکریت پسندی سے نمٹنے کے لیے اتفاق رائے قائم کرنے کی بھی ضرورت ہے. آج دہشت گردوں کو جو بیرونی سپورٹ اور فنڈنگ مل رہی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. ہم دوبارہ دہشت گردی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے. پاکستان کے صدر نے کہا کہ ہمیں دوست اور علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت، معیشت، ماحول کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہیے. ہمیں ایک ذمہ دار اور امن پسند قوم کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ فلسطین میں سلسلہ وار تباہی دنیا کی فوری توجہ کی متقاضی ہے. فلسطینی عوام مسلسل تشدد، نقل مکانی، جبر کو برداشت کر رہے ہیں. پاکستان فلسطینی کاس کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطینی عوام کی امنگوں پر مبنی منصفانہ اور دیرپا حل کے مطالبے پر قائم ہے۔ فلسطین پر ہمارا موقف واضح اور غیر متزلزل ہے۔ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالحکومت القدس شریف و خطے میں، دیرپا امن کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن کے دوران ووٹر لسٹ کا معاملہ اٹھاتے ہوئے اس پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ووٹر لسٹ معاملے پر بحث کرائے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، نبی 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 نبی، یا رسول اللہ سلام علیک، یا رفیع الشان و درجی، رسول 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 رسول، یا وفی العهد والذمم وحمید السعی أمين 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 أمين، يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا، خاتم 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 خاتم، والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم، رحيم 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 رحیم رحیم رحیم۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی. دعوت الہی. ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا. ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا.
عزیز سامعین پروگرام دعوت الہی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پاس سید کا سلام قبول فرمائیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم رمضان المبارک کی فضیلت اور قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں گفتگو کریں. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ, یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جو صدر اسلام سے مسلمانوں کے لیے مائے حیات رہی ہے, اور جس نے جہالت کے اس دور میں علم کے چراغ روشن کیے, اور روشنی و ہدایت کا یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. صدر اسلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ اسد بن زارق مکے میں آتا ہے اور اپنے دوست عتبہ بن ربیعہ کے ہاں قیام کرتا ہے. وہ عتبہ سے دو قبائل کے درمیان صلح و صفائی کرانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے. عتبہ اس خواہش کے جواب میں کہتا ہے, میں آج کل ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہوں اور تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اسد جواب میں کہتا ہے, تم تو حرم الہی کے پاس زندگی گزار رہے ہو, تمہیں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ عتبہ جواب میں کہتا ہے, ہمارے درمیان ایک شخص ظاہر ہوا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہتا ہے, ہمیں بھی خرد کم عقل گردانتا ہے, ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے. اسد نے سوال پوچھا, یہ شخص کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ عتبہ نے جواب دیا, عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہے, اور نہایت شریف اور نجیب خاندان کا فرد ہے. وہ اس وقت مسجد الحرام میں ہوگا, اگر تم طواف کے لیے جاؤ تو اس کی باتوں پر توجہ نہ دینا, اس کے ایک بھی لفظ پر توجہ نہ دینا, کیونکہ وہ ایک جادوگر ہے. اسد نے کہا, میں نے طواف تو ضرور کرنا ہے لیکن کوشش کروں گا اس کی آواز پر توجہ نہ. اسد خانہ کعبہ کے قریب جانے سے پہلے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں تاکہ کسی کی آواز نہ سنے. اسد کانوں میں روئی رکھے جب کعبہ کے طواف میں مصروف تھا تو اس کی نظر رسول خدا پر پڑی, جن کے ارد گرد کچھ افراد پروانہ وار بیٹھے تھے اور ان کی باتوں کو نہایت غور سے سن رہے تھے. طواف کے پہلے چکر میں وہ لاپرواہی سے رسول خدا کے قریب سے گزر گیا, لیکن جب وہ دوسرے چکر میں ان کے پاس سے گزرنے لگا تو سوچنے لگا, مجھ سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا جو مکہ میں انجام پانے والے اس اہم واقعے سے بے خبر ہو کر واپس چلا جائے. کانوں سے روئی نکالی اور رسول خدا کے قریب آ گیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے جاری الفاظ کو غور سے سنا. اس نے اس میں کسی جادو اور سحر کا اثر محسوس نہ کیا. رسول خدا کے الفاظ میں ہدایت اور رہنمائی کا تأثر ضرور موجود تھا, اور عقل و دل دونوں اس کو قبول کر رہے تھے. ان کی گفتگو کا ماحصل یہ تھا کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, خدا واحد و یکتا ہے اور میں اس کا رسول ہوں. اسد نے جو قرآن کی آیات سنی وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 کی آیات تھی. اسد ان آیات میں اس قدر کھو گیا کہ ان آیات نے اس کے قلب و ذہن کو گویا منقلب کر دیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یک لخت اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن صدر اسلام میں مسلمانوں کے لیے پیغام حیات تھا اور آج بھی ہے۔ قرآن آج بھی مسلمانوں کے لیے ہدایت اور ان کے قلب و روح کو آرام و سکون پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہے۔ قرآن کی آیات توحید کی دعوت اور کامیابی و کامرانی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ قرآن کی دعوت کی یہ تجلی رمضان المبارک میں مزید نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ مسلمان اس ماہ مبارک میں قرآن سے مزید انس پیدا کرتے ہیں اور اس قرآن کے آثار اپنے قلب و ذہن پر محسوس کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید جس معاشرے میں زیادہ توجہ کا باعث بنے گا وہ معاشرہ معنوی اور روحانی ترقی نیز انسانی فلاح و بہبود میں تمام معاشروں سے آگے ہوگا۔ قرآن سے انس سے مراد قرآن سے قربت، اس کے اثرات کو قبول کرنا، اس کو ہمہ وقت اپنے لیے ہدایت و رہنمائی کا وسیلہ قرار دینا ہے۔ قرآن سے انتہائی قریبی رابطہ پیدا کرنے کو بھی قرآن سے انس مراد لیا جاتا ہے۔ قرآن سے انس سے مراد قرآن سے قریبی تعلق پیدا کر۔ نفسیاتی ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ انسان جس چیز سے انس پیدا کر لیتا ہے اس سے دوری کو ناپسند کرتا ہے۔ قرآن سے انس رکھنے والے خوش قسمت افراد اس آسمانی کتاب سے ایسا تعلق اور محبت پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کے بغیر اپنی زندگی کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس نے قرآن مجید سے انس پیدا کر لیا وہ گمراہی اور جہالت کی اتھاہ گہرائیوں سے باہر آ جاتا ہے۔ انبیاء و اوصیاء کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین انس انسانوں کا اپنے خداوند عالم اور خالق و مالک سے انس ہے۔ ایسا رابطہ جو نہایت مختصر اور جس تک پہنچنے کے لیے صداقت پہلا زینہ ہے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اسلامی تعلیمات میں انسانی کمال تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے اور قرآن قربت خداوندی کا بہترین وسیلہ ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کو سب سے بزرگ، سب سے زیادہ مہربان اور سب سے بڑھ کر رحیم و کریم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کی صفات جلال و جمال کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں خدا کو ایسے متعارف کرایا گیا ہے جس سے انسان جب چاہے گفتگو کر سکتا ہے اور وہ شرح حیات سے بھی نزدیک تر ہے۔ انسان کسی بھی وقت قرآن پاک سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانی زندگی کی ہر مشکل اور ہر الجھن کا حل اس آسمانی کتاب میں موجود ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو قرآن کی تلاوت کرو اور اس بحر بے قرآن سے استفادہ کرو۔ نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر انسانوں کو چار گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کتاب خدا چار چیزوں پر استوار ہے، یعنی عبارات، اشارات، لطائف اور حقائق۔ قرآن کی عبارات عام لوگوں کے لیے ہیں، اشارات مخصوص افراد کے لیے، عجائب و لطائف اولیاء کے لیے اور حقائق انبیاء کے لیے۔ اس روایت کی روشنی میں قرآن کی آیات وسیع اور عمیق مفاہیم کی حامل ہیں اور ہر کوئی اپنی صلاحیت اور گنجائش کے لحاظ سے اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی عبارات عام انسانوں کے لیے ہیں جو صرف الفاظ کے ظاہری مفاہیم تک رسائی رکھتے ہیں، لیکن جن کی نگاہیں اور سمجھنے کی صلاحیت عمیق و وسیع ہے تو وہ قرآن کی عبارات کے پیچھے پوشیدہ اشارات اور ان کے رموز تک پہنچ سکتے ہیں۔ جبکہ اوصیاء چونکہ خدا سے زیادہ قریب اور بہتر رابطے میں ہوتے ہیں، وہ قرآن کی عبارات و اشارات میں موجود لطیف عجائبات و واقعات کو بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انبیاء چونکہ براہ راست نور وحی سے مزین ہوتے ہیں اور وہ اس آسمانی کتاب سے الہی حقائق تک دسترسی رکھتے ہیں، لہذا وہ حقائق جن تک عام انسانوں کی رسائی ممکن نہیں ہے، انبیاء ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ قرآن سے انس کے نتیجے میں انسانی روح ایک ایسے سرچشمے سے منسلک ہو جاتی ہے جہاں سے قربت الہی کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور حق کے متلاشیوں کے لیے نئے نئے افق روشن ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو ان میں سے بہت سی باتوں کی وضاحت کر رہا ہے جن کو تم کتاب خدا میں سے چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے خدا اپنی خوشنودی کا اتباع کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر اپنے حکم سے نور کی طرف لے آتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن انسانوں کو تاریکی سے خارج کر کے نور ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ اسلامی ممالک میں رمضان المبارک میں حسن قرآت، حفظ اور درس قرآن کی محافل منعقد ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں تمام مساجد میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں چھوٹے بڑے سب شریک ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں مساجد اور عبادت گاہوں سے قرآن کی دل نشین آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اس ماہ مبارک میں دنیا بھر کے مسلمان قرآن مجید سے انس پیدا کرنے کے لیے اس کی انفرادی اور اجتماعی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی اہم شخصیات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان میں جو چیز مشترکہ نظر آتی ہے وہ بچپن سے ہی قرآن پاک سے ان کا انس اور محبت ہے۔ عہد حاضر کی عظیم شخصیت اور ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قرآن سے بہت زیادہ انس اور لگاؤ تھا۔ آپ کی بہو محترمہ فاطمہ طباطبائی قرآن سے امام خمینی کی محبت و انس کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں، امام خمینی جب نجف اشرف میں تھے تو ایک دفعہ آپ کی آنکھ میں تکلیف شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے آ کر جب آنکھوں کا معائنہ کیا تو کہنے لگے، آپ چند دن آرام فرمائیں اور قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ مسکرائے اور آپ نے ڈاکٹر کو جواب دیا، مجھے یہ آنکھیں قرآن کی تلاوت کے لیے چاہیے، اس بات کا کیا فائدہ کہ میری آنکھیں ہوں لیکن قرآن نہ پڑھ سکوں۔ ڈاکٹر تم ایسا کرو جس سے میں قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں خود قرآن مجید سے بہت زیادہ انس و محبت رکھتے تھے، وہاں تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑوں، خاص کر تعلیم یافتہ طبقے کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ آپ ایک جگہ پر فرماتے ہیں، بچوں معرفت کی اس عظیم کتاب سے اپنے آپ کو آشنا کرو، چاہے قرآت کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، اس کتاب کے ذریعے اپنے محبوب کی جانب جانے کے راستے کو کھولو، اور اس بات کا تصور نہ کرو کہ بغیر معرفت کے تلاوت قرآن کا کوئی اثر نہیں ہے۔ قرآن تمہارے لیے اور سب کے لیے ایک محبوب کے خط کی مانند ہے، اگرچہ عاشق و محب اس خط کے فائدے سے آشنا نہ ہو۔ اس جذبے کے ساتھ اسے پڑھو کہ حب محبوب کمال مطلوب ہے اور یہ تیرے پاس آیا ہے اور شاید تمہاری مدد و دستگیری کرے۔ عصر حاضر حقیقی محمدی اسلام کے لیے تشنا ہے۔ آج کی دنیا روحانیت و معنویت سے آری ہوتی جا رہی ہے۔ اس روحانیت و معنویت کے فقدان نے انسانی روح کو مجروح کر دیا ہے، اور اس بیماری کا علاج قرآن سے انس پیدا کرنے میں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، عزیزان من، قرآن سے انس پیدا کرو۔ قرآن انسان کی ہدایت و رہنمائی کرتا ہے، انسان کو راہ راست کی طرف بلاتا ہے۔
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات۔
سامین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اجعلني فيه من المتوكلين على هواك، واجعلني فيه من الفائزين لدى، واجعلني فيهم من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين، برحمتك يوم أرحم الراحمين۔
اے
اے معبود، مجھے اس مہینے میں اپنے پر توکل اور بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دے، اور اس میں مجھے اپنی بارگاہ میں کامیاب ہونے والے اور فلاح پانے والوں میں سے قرار دے، اور اپنی بارگاہ کے مقربین میں سے قرار دے تیرے احسان کے واسطے، اے متلاشیوں کی تلاش کے آخری مقصود۔
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے، عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 اسفند، 10 رمضان المبارک اور 11 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس رمضان المبارک سن 10 بعثت کو ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے وفات پائی۔ آپ قریش کی دولت مند اور نامور خاتون تھیں، اور بعثت سے 15 سال قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پہلی فرد تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ نے اپنی تمام دولت و ثروت دین الہی کی ترویج و اشاعت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و مددگار رہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رحلت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر خدا نے مجھے کوئی چیز عطا نہیں کی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ کفر میں مبتلا تھے، اس وقت میری آواز پر لبیک کہا جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اور اس وقت اپنے مال و ثروت میں برابر کا شریک قرار دیا جب لوگوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ واضح رہے کہ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی تھی، اور ان دونوں کے شدید غم کے سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا تھا۔ دس رمضان المبارک سن 485 ہجری قمری کو سلسلہ سلجوقی کے معروف وزیر اور مشہور زمانہ کتاب سیاست نامہ کے مصنف خواجہ نظام الملک کو قتل کر دیا گیا۔ وہ سن 410 ہجری قمری میں ایران کے شہر توس میں پیدا ہوئے۔ وہ 40 سال تک سلجوقی دربار سے وابستہ رہے۔ خواجہ نظام الملک نے اس مدت میں بغداد کے مدرسے نظامیہ کی طرز پر مدارس قائم کیے، جن میں تقریباً 6000 طلبہ فقہ اور تفسیر قرآن اور اس زمانے میں رائج دیگر علوم کی تعلیم میں مصروف تھے۔ نظام الملک ملک کی اہم ترین کتاب سیاست نامہ یا سیر الملوک ہے، جو 51 ابواب میں تاریخی موضوعات پر لکھی گئی ہے۔ اکیس اسفن سن 1357 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران سینٹو معاہدے سے نکل گیا اور اس کے بعد یہ معاہدہ عملاً ختم ہو گیا۔ دراصل 1333 ہجری شمسی میں ترکیہ اور عراق نے امریکہ کی تجویز پر میثاق بغداد کے نام سے فوجی تعاون کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے کچھ ماہ کے بعد ایران، پاکستان اور برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور میثاق بغداد کا نام بدل کر سینٹو رکھ دیا گیا۔ سینٹو معاہدہ نیٹو اور سیٹو معاہدے کے سلسلے کی ایک کڑی تھا، جن کا مقصد سابق سوویت یونین اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف محاصرہ تنگ کرنا تھا، اور یہ سب امریکہ کی منصوبہ بندی تھی۔ لیکن سن 1337 ہجری شمسی میں عراق میں عبد الکریم قاسم کی فوجی بغاوت کے بعد عراق سینٹو معاہدے سے نکل گیا۔ پاکستان نے بھی سینٹو کے رکن ممالک کی طرف سے ہندوستان کے مقابلے میں اس کی حمایت نہ کیے جانے کی وجہ سے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر سینٹو معاہدے سے ایران کے نکل جانے کے بعد یہ معاہدہ عملی طور پر کالعدم قرار پا گیا۔ گیارہ مارچ سن 904 عیسوی کو مسلمانوں کی فتوحات کے دوران مالٹا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس ملک پر سن 1091 تک مسلمانوں کی حکومت باقی رہی۔ مجمع الجزائر مالٹا میں کئی چھوٹے بڑے جزیرے شامل ہیں۔ اس ملک کا رقبہ 316 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 500,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ملک یورپ کے جنوب میں بحیرہ ابیض میں تیونس اور اٹلی کے نزدیک واقع ہے۔ گیارہ مارچ سن 1940 عیسوی کو برطانیہ کے ممتاز شاعر اور ادیب آغا شاعر قزلباش نے وفات پائی۔ وہ 5 مارچ 1871 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدا میں طالب دہلوی کے شاگرد ہوئے، پھر حیدرآباد دکن جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی، اور وہیں سے مضمون کی شوخی اور روزمرہ کا بے تکلف استعمال ان کے کلام کا لازمی جز بن گیا۔ ان کے لکھے ہوئے ڈرامے قتل بے نظیر کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ آغا شاعر کو ترجمہ کرنے میں بھی کمال حاصل تھا۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے رباعیات عمر خیام کا بھی منظوم ترجمہ کیا ہے جو شائع ہوا ہے۔ ان کی کتابوں میں بے تحاشا خوشگوار لمحات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور 11 مارچ سن 2006 عیسوی کو سابق یوگوسلاویا کے ڈکٹیٹر اسلوبودان میلوشویچ کا ہیگ کی جیل میں انتقال ہوا۔ اسلوبودان میلوشویچ کو 2001 عیسوی میں ان کی حکومت کے خاتمے کے 9 ماہ بعد گرفتار کر کے ہیگ میں جنگی جرائم کی عدالت کی تحویل میں دے دیا گیا تھا جب بوسنیا ہرزوگوینا کے عوام نے ایک ریفرنڈم میں یوگوسلاویا سے الگ ہونے کے حق میں ووٹ دیا تو میلو شوویچ کی حکومت نے ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جس میں 200,000 مسلمان مارے گئے اور لاکھوں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بوسنیا کی جنگ 3.5 برس تک جاری رہی جس کے دوران سرب درندوں نے مسلمانوں پر نہایت گھناؤنے مظالم ڈھائے۔ 2000 عیسوی میں داخلی سطح پر عوام کی ناراضگی اور مخالفت کی وجہ سے میلوشویچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور ان کے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے انہیں ہیگ کی عدالت کے سپرد کر دیا گیا جہاں ان کی موت کی وجہ سے ان کا مقدمہ نامکمل رہا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، بلوا غما إلا أذهبته بلوا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے. اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور وہ بس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے. اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت